الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دو جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی، اور محض زبانی زما خرچ ہی نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر استقامت کی، تو ہم نے یہ عرض کیا یہ دین جو ہم تک پھیلا، یہ آج آیا، ان میں صحابہ کرام علی رضوان نے بڑی سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کھولتے ہوئے تیل میں انہیں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے دین سے، اسلام سے، پیغمبر اسلام سے انحراف نہیں کیا۔ ان تمام سختی اور جانوں کے نتیجے میں آج ہمیں اسلام ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں لوگ مائل با بیت اللہ شریف ہو کر پہنچ کر حج کا انتظار کرتے ہیں، مقررہ ایام میں وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم سب کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ حج کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں بنیادی کردار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، مثلا تاریخی اعتبار سے بیت اللہ شریف کے معمار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کعبے کو انہوں نے بنایا، کعبے کا طواف کیا، کعبے کی حفاظت کی، حجر اسود نصب فرمایا، اور کعبہ بنانے کے بعد ایک ندا کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی کہ اے ایمان والوں، کعبے کی طرف مائل اور اس کا طواف کرو، تو علماء نے لکھا جو اولادیں اپنے ماں کے پیٹوں میں تھی انہوں نے بھی اسے سنا، جو اولادیں باپ کے پشتوں میں تھی انہوں نے بھی سنا، اور کہتے ہیں کہ جس نے سن کر ابراہیم علیہ السلام کی صدا لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ تاریخ کے اعتبار سے بیت اللہ شریف کے معمار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ موقع ہوا وقتاً فوقتاً ہم اسے عرض کریں گے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان ایام حج اور حج کے مہینوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ناگزیر، اس لیے بیت اللہ شریف کے بنانے والے وہ، حجر اسود کو نصب کرنے والے وہ، مقام ابراہیم انہی کے قدموں کا نشان ہے، منا عرفات میں آپ ہی نے قیام کیا، اپنے فرزند ارجمن کی قربانی کی، ان کی قربانی کے عوض جنت سے ایک مینڈا آیا، آپ نے ان کی قربانی کی، اور ان کی قربانی کرنے کی وجہ سے امت میں یہ رائج ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حضور علیہ السلام نے بھی ادا کیا، اس لیے سنت ابراہیمی بھی قرار پائی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرار پائی۔ شیطان کے کنکر مانگنے کی روایت آپ ہی سے منسوب ہے، اس لیے یوں کہیے کہ یہ پورا کا پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، اور انہی اداؤں کو حضور نے بھی دین حنیف کے اعتبار سے اپنایا، لہذا اب یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی قرار پائی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید میں چیدہ چیدہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام میں ایک، اور گویا یوں کہیے کہ تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے، یہ محض تلاوت ہی کے لیے نہیں بلکہ عزیزان گرامی بے شمار اسلامی معلومات اور بے شمار مسائل کا حل ان واقعات اور ان قصوں میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے متعلق کو تاریخ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک عظیم تاریخ جو آیتوں کے ماتحت معتبر مفسرین نے نقل کی، اور ظاہر ہے کہ یہ تقریر ان تقریروں سے مختلف ہوتی ہے جو دوسری ہیں، یہ کہ تاریخی نوعیت کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کی نوعیت کی تقریر ہے عزیزان گرامی، جس میں ہم سب کے لیے بے شمار ہدایت کا سامان اور اس کے بعض حصوں پر ہم کلام کریں گے کہ جن کا تعلق عوام یا عوامی معاملات سے ہے، تاکہ وہ بھی معلومات ہوتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض تفسیروں میں ہے کہ جیسے فرعون کو کاہنوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا، اس لیے فرعون نے اپنے یہاں قانون بنا دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایک طویل واقعہ، ہم اس طرف نہیں جانا چاہ، بالکل نمرود کے دور میں بھی یہی ہوا کہ اس زمانے کے نجومی اور کاہنوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دے دی، اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر یہی ہوئی کہ تمہارے ہی قبیلے تمہارے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا، اس لیے اس نے بھی بچوں کا قتل عام اسی طریقے سے کیا جیسا فرعون نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدانے 7 سال تک ان کو ایک غار میں چھپا کر کے رکھا اور وہاں جا کر ان کو دودھ پلاتی رہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نمرود کے شکن جیسے بچ جائیں، اور بعض مفسرین نے اس سے بھی زائد عمر نقل کی۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جس بادشاہ سے پڑا، تفصیل کچھ یوں ہے، پوری دنیا میں بلا شرکت غیر 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جب وہ روئے زمین پر حکمران تھے ان کے علاوہ کوئی اور حکمران زمین پر نہ تھا، ان میں 2 مومن مسلمان اور 2 کافر بےمان گزرے۔ مسلمانوں میں حکمران کون گزرے؟ ایک تو ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کی حکومت تھی ساری دنیا میں سوائے ان کے کوئی حکمران نہ تھا، یہاں تک کہ جنات چرم پرم تو ان کی حکمرانی میں تھے، ایک چھوٹی حکمرانی شام میں بلقیس نے قائم کی، وہ بھی ان کے ماتحت ہو گئی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زوجہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح ہے کہ کائنات کا اور نظام تو جانے دیجئے، چرن پرن تو جانے دیجئے، افراد جن اور ان جانے دیجئے، فرمایا ہوا بھی ان کے تابع تھی، وہ اپنے قالین اور تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم فرماتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا، اور ہوا ان کے قالین کو اڑا کر لے جاتی، جہاں وہ جانا چاہتے وہیں وہ اتر جاتے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک وہ بادشاہ تھے، اور کہا جاتا ایک حضرت ذوالقرنین جن کی دنیا میں بادشاہت تھی۔ عزیزان گرام، کافروں میں ایک نام بخت نصر کا لکھا علماء، اور ایک نام جو ہے وہ نمرود کا ہے، کہ جب یہ حکمران تھے تو ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حکمران نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بچوں کے قتل کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنے بلوغ کو پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگرچہ یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ ایک پوری تقریر کا تقاضا کرتی ہے، انشاءاللہ کہ زندگی نے وفا کی ہم اس پر ایک مدلل تقریر کریں گے۔ یہاں ضمناً آپ سے عرض کرتے تاکہ اس ضمناً میں مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے. آپ نے دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قصوں پر بات چلتی ہے عموماً لوگوں کی زبان سے اس قلم کے کلمات نکل جاتے. جب کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھ یا کوئی شریر اور اوباش قسم کے آدمی کے یہاں کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے عموماً ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ میاں دیکھو وہ بت پرست آزر کے گھر میں ابراہیم جو پیدا ہوئے وہ دیکھو باپ ایسا ایسا اور بیٹا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی. خوب یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں. پھر سنیے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے تاریخ. یہ خے والا تاریخ جو ہم استعمال کرتے ہیں تاریخ, قاف والا یہ خا والا تاریخ ہے تاریخ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی حضور کے سگے چچازاد بھائی انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا, اور ان کا مقام اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس صحابہ تو اور بھی مگر ان میں ممیز اور ممتاز اور ایک یہ کہ مفسر قرآن گزرے, اللہ اکبر ان کی قسمت اور تقدیر حضور نے اپنے سینے سے لگائے اور سینے سے لگا کر یہ کہا, اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا چچازاد بھائی ہے تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے. حضرت ابن عباس اللہ نے وہ قرآن کا فہم عطا فرمایا. ہم نے علماء کی تصریحات میں پڑھا کہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں گویا جب حضور نے مجھے چمٹایا اور چمٹانے کے بعد یہ دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی اس میرے بھائی کو قرآن کا فہم عطا فرما, فرما پہ قسم خدا کی مجھے قرآن میں وہ تدبر وہ فہم وہ بصیرت حاصل ہو گئی کہ اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے قسم خدا کی میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. کہاں اونٹ کی گردن کی رسی اور کہاں قرآن میں فرما, وہ فہم میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا کہ اونٹ کی گردن کی رسی بھی اگر میری گم جائے میں اسے قرآن مجید میں تلاش کر لوں گا. یہ ان کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ ہے. ہماری ذاتی لائبریری میں دونوں نسخے موجود ہیں عربی اور اردو, ملاحظہ فرما سکتے ہیں اگر کسی کو شک ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہہ کر یہ کہا جاتا وہ بت پرست تھا, یقیناً وہ بت پرست تھا, بت تراش تھا, بت خراش تھا, بت کی پوجا کرتا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد پکے مومن تھے, وہ پکے مومن تھے. کوئی آپ میں کے حضرات بعض علماء بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ اگر اس کی تحقیق چاہتے ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا مشہور زمانہ فتویٰ جو ایک کتابی صورت میں شائع ہوا شمول الاسلام, اس کا مطالعہ فرمائیے. دلائل وہاں موجود ہیں مگر میں وہاں ساری حدیثوں کی تلخیص آپ کے سامنے بیان کر دیتا تاکہ یہ بات بغیر کسی طویل تقریر آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. سنیے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دو طبقے کیے, ایک طبقے کا نام رکھا عجم اور ایک طبقے کا نام رکھا عرب, اور عجم پر عرب کو فوقیت دی اور میں عرب ہوں, میں عرب سے ہوں. اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں کئی قبیلے بنائے, اس قبیلے میں ایک قریش قبیلہ تھا جو سب میں ممیز اور ممتاز تھا. آگاہ ہو جاؤ کہ میں قرشی ہوں, اور اس کے بعد فرمایا کہ جناب ان قریشیوں میں اللہ نے کئی برادریاں بنائی اور اس برادری میں حضرت عبد المطلب کے خاندان ساری برادروں میں سب سے ممیز اور ممتاز کیا, اور سنو میں ان کی برادری میں سے ہوں. آگاہ ہو جاؤ کہ میں ظاہری طور پر بھی تم سب میں افضل ہوں. ایک بات. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جن پشتوں سے منتقل کیا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد ماجد حضرت عبداللہ تک جتنی بھی پشتیں آئیں, جن ارحام یعنی جن پیٹوں سے میں منتقل ہوتا چلا آیا, میرے غلام سنو یہ سب کے سب طیب اور طاہر تھے. مطلب ہوا ابراہیم علیہ السلام کے معاذ اللہ اگر والد کو کہا جائے کہ وہ کافر تھے، کافر تو طیب اور طاہر نہیں ہوتا، یہ مسئلہ تو منسوس ہے قرآن سے کہ مشرک جو ہے وہ تو نجیس ہوتا. حضور فرماتے ہیں میں طیب پشتوں اور طاہر ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا، معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بھی مومن، معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بھی مومنہ، اور یہاں سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، جن پشتوں سے میرے آقا آئے ان میں کوئی کافر نہیں تھا، ان میں کوئی نجس نہیں تھا. یہ حدیث بھی اس پر تائید کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد مومن تھے. اب ایک مسئلہ ضمناً سنیے، بعد میں ہم وہ تاریخی بات عرض کرتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں کوئی مسلمان اگر مر جائے تو یہ الفاظ مسلمان کے لیے مخصوص ہیں، مرحوم مغفور. مرحوم کے معنی لوگ سمجھتے مرا ہوا، نہیں، مرحوم کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، کیونکہ انتقال ہو جاتا. اچھا مغفور، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. کسی کافر کو، کسی منافق کو، کسی بیمان کو اگر کوئی مسئلہ جانتے ہوئے مرحوم کہے، مغفور کہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے جانتے ہوئے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اور بیمان کے لیے قرآن مجید میں سینکڑوں آئیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، ابداً ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نہ انہیں مغفور کہنا چاہیے، نہ انہیں مرحوم کہنا چاہیے. اس لیے آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ جب کسی کافر کو جب وہ مر جائے یا مرنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے تو اردو داں حضرات نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ گاندھی آ جہانی گاندھی، اندرا کا نام آئے آ جہانی اندرا نے یہ کہا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس جہاں سے ہماری جان چھوٹ گئی، اب اس جہاں میں چلی گئی. آ جہانی، اس جہاں میں رہنے والے نے یہ کہا، اس کے لیے مرحوم اور مغفور کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. دوسری بات سنیے، کسی کافر کو آپ نے مغفور کہہ دیا، کسی کافر کو مرحوم کہہ دیا، یا کافر کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کر دی، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے تو یہ آدمی دعائے مغفرت کرنے والا، اس نے قرآن کی نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، اور اس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ سمجھ گئے اب بات؟ اچھا ایک بات جب آپ نے یہ سمجھ لی تو دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم اور آپ سے تو گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ ہو سکتا، مگر انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. علم کلام یعنی متکلمین نے یہ مسئلہ پہلے سے لکھ دیا. قرآن و سنت سے ترشو کہ ہر نبی خطاؤں سے بالکل معصوم ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی. جب اس سے خطا نہیں ہوگی، کیا معاذ اللہ کسی نبی سے کفر سرزد ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اب سنیے میں کیا کہنے والا ہوں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے صغیر کبیر گناہ جو ہیں وہ سرزد نہیں ہوتی، چے جائے کہ معاذ اللہ کفر سرزد ہو. اب جو ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والدین، ان کی والدہ، ان کے والد، یہ دونوں مومن، اور اس حدیث کے تحت کہ حضور فرماتے میں طیب پشتوں اور طیب ارحام سے ہوتا آیا، اور اس میں شک نہیں کہ حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل سے ہیں. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی دعا جو ہر آدمی کو یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین. ہمارا دعویٰ ہے کہ مومن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. ایمان سے کو مومن نہ ہوتے تو اللہ کا نبی دعا کرتا؟ لہذا وہ لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلا جو آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ کر اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، بت تراش، بت خراش تھے. پھر ایک سوال یہ ہوا، صاحب انہیں ابا کیوں کہا گیا قرآن مجید نے؟ جناب عرب کی اصطلاح میں بالکل ایسے جیسے کہ آج ہم اور آپ اردو میں اصطلاح ہے اپنے باپ کے بڑے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تایا. بھی تایا کہتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ اپنے والد کے بڑے بھائی کو جو ہے بڑے ابو کہتے ہیں. کیا مطلب جس کی اولاد ہے وہ تو چھوٹے ابو ہو گئے، جس کی اولاد میں وہ تو چھوٹے ابو ہو گئے اور ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ بڑے ابو کہلاتے ہیں. اسی طرح عرب کی اصطلاح میں چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا تھا، اس لیے قرآن نے انہیں ابو کہا. اور جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پر بے شمار دلائل ہیں جو اس وقت موقع نہیں، بغرض اتنا ذہن میں رکھیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور یہ یقین ہے حضور کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے. غرض کہ آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سن بلوغ کو پہنچ گئے. اب کیا ہوا، اس موقع پر نمرود اور اس کے ماننے والے، ایک مخصوص وقت تھا وہ اپنا کوئی میلہ ٹھیلا لگانے کہیں جا، پورا شہر خالی ہو جایا کرتا. مورخین اور مفسرین نے لکھا یہ سارے واقعات جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے ان سب کا تعلق عراق سے ہے. عراق میں ایک شہر بابل ہے، وہ آج بھی ہماری یہاں جیسے پاکستان منجو ڈرو ایک قدیمی شہر، اس کا انہوں نے چاروں طرف سے احاطہ کر کے پرانے پرانے مکانات لوگوں کو پرانی تہذیب سمجھنے کے لیے سامنے رکھا، بڑے بڑے وفود آن کر ان کو دیکھتے. اسی طرح عراق میں ایک میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے بابل. اس پورے شہر کا ہم نے بھی دورہ کیا، پرانی پرانی عمارتیں وغیرہ وغیرہ یہ سب اب تک محفوظ. تو علماء نے لکھا اس لیے کہ نمرود کا پایہ تخت جو ہے وہ بابل تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ ستاروں کی پرستش کرتے، بعد چاند کی پرستش کرتے، سورج کی پرستش کرتے، یہ تمام لوگ ان دوسروں کی پرستش کرتے ہوئے نمرود کی پرستش بھی کر دے. جیسا فرعون لوگوں سے کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ و عرفا تمہارا رب ہوں، تقریباً یہی کلمہ نمرود بھی دہراتا کہ میں تمہارا رب ہوں، گویا تمہارا پالنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا میں. اب کیا ہوا، یہ سارے کام کرتے ہوئے بتوں کی پرستش بھی کیا کرتے. اب بتوں کی پرستش کو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے، سارے معاملات کو دیکھتے رہے، اس لیے کہ یہ قوم کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ جب سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے، موقع مناسب ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی اصلاح کے لیے کیا کیا، ایک بڑا زبردست کلہاڑا لے کر کے گئے اور بت خانوں میں جا کر کیا کیا، کسی بت کی ناک اڑا دی، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، کسی کی ٹانگ اڑا دی، اور یہ سارے بت خانے کو زیر و زبر کرنے کے بعد اللہ کی بتائی ہوئی حکمت سے جو بڑا بت تھا سب سے بڑا اسے بالکل نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. چپ چاپ سے گھر آ گئے. اب قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، اعلی صبح اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے گئے، اس لیے کہ جناب بت پرست جو ہیں ان کے یہاں ان کے خداؤں کا اور بتوں کا گویا معیار یہ ہے، بارش برسانے والا خدا اور بارش روکنے والا خدا اور بیٹا دینے والا خدا اور بیٹی دینے والا اور اناج اگانے والا اور طوفان لانے والا اور آندھی لانے والا اور اس کو روکنے والے اور غرض کے جتنے اسلامی جتنے آدمی کے اپنے معاشی اور ضروری مسائل ہیں ہر ایک کا الگ الگ خدا. سب کو ابراہیم علیہ السلام نے زیر و زبر کر دیا، بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا لاد دیا. صبح جب قوم آئی اور انہوں نے اپنے خداؤں کو جب تتر بتر دیکھا، فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گئے کہ یہاں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، کسی نے ایسا کام کر دیا. نمرود فوراً آیا، اس نے جب ان معاملات کو دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ کس کا کام ہوگا، لوگوں نے کہا یہ وہی لڑکا لگتا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا دیا. بلانے کے بعد نمرود نے کہا کیا یہ کام تم نے کیا، یہ دیکھو یہ گواہ کہتے ہیں کہ تم ان کے خلاف کچھ بولی بولتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا، سکوت اختیار کیا اور حکمت یہ اپنائی، کہا یہ کون، کہا یہ ہمارے خدا ہیں. اچھا انہوں کا جب یہ خدا ہیں تمہیں روٹی دیتے ہیں، تمہیں اولاد دیتے ہیں، تمہیں پانی دیتے ہیں، تمہیں کھانا دیتے ہیں، تو میرا فہم تو یہ کہتا ہے کہ یہ جن کے ناک ہاتھ کان ٹوٹے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ انہی سے پوچھا جائے کہ تمہاری مرمت کس نے کی، کہ یہ تمہیں سچ بتائیں گے کہ ہمارے مارنے والے کون ہیں، کیا مطلب انہیں برانگیختہ کیا کہ وہ یہ بات کہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہلوانا چاہتے تھے؟ تو اب کیا ہوا؟ کہا یہ بتائیں گے جس کا پیر ٹوٹا اس سے پوچھو کہ تیرا پیر توڑا کس نے، اس کی ناک ٹوٹی اس سے پوچھو تیری ناک توڑی کس نے. اب جب قوم نے ان کی یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ اس کے منہ سے یہی نکلا نمرود کے کہ ابراہیم یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں، جب یہ سنیں گے نہیں کہ ان کو کس نے مارا تو بولیں گے کیسے کہ ان کی مرمت کس نے کی ہے وغیرہ وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ جس کے کندھے پر ہتوڑا ہے؟ لگتا یہ ہے ان باہمی بتوں میں کچھ تنازع ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا، لہذا بڑی مشہور بات ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی، تو لگتا ہے کہ یہ سارا کام بڑے نے کیا ہے. انہوں کا ابراہیم تم تو جانتے ہو، یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، یہ کام کیسے کر سکتے؟ یہ بات جب پکی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تمہاری عقل و فہم پر حیرت ہے، تم ایسے کو خدا کہتے جو اپنے جوتے مارنے والوں کا پتہ نہیں بتا سکتا، ایسے کو خدا کہتے جو سن نہیں سکتا، ایسے کو خدا کہتے جو بول نہیں سکتا، اللہ اللہ. یہ سب کہنے لگے یہ بچہ اپنے گویا مذہب سے برگشتہ ہو گیا ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے. ابن کثیر کہتے ہیں یا تو یہ موقع تھا جہاں یہ مناظرہ ہوا، یا ایک موقع یہ تھا کہ سخت قحط ہوا اور نمرود لوگوں کو اناج اور جناب کچھ نہ کچھ اعانت کر رہا. ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے، سب اسے سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے پر وہ ان کی اعانت کرتا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، ابراہیم علیہ السلام نے فرما نہیں، میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا. یا تو یہ مناظرہ وہاں ہوا اور یا یہ مناظرہ یہاں ہوا جہاں یہ بتوں کا مسئلہ تھا. کہا کہ ابراہیم یہ بتا، اگر ہم تیرے رب نہیں، یہ تمہارے رب اور خدا نہیں، تو تمہارا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سادھی سی بات کر دی. وہ سادھی سی بات کیا تھی؟ فرما سنو، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو عدم میں ہے اسے موجود کر دیتا، جو موجود ہو اسے عدم میں بھیج دیتا، جس کا کوئی وجود نہ ہو اسے اللہ تعالی وجود بخش دیتا، اور جسے وجود بخش دے اللہ تبارک و تعالی اسے نیست و نابود بھی کر دیتا، اس کو طلب بھی کر دیتا. میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع اگر آپ تلاوت کریں، کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو لوگ مر جائیں گے ان کو ہم کیسا زندہ کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو عقل اور فہم نہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ انہیں زندہ کیا کیا دوبارہ نہیں کر سکتا؟ حالانکہ جب تو وہ بالکل موجود نہ تھے، جب اللہ نے انہیں جنم دے دیا، اللہ نے انہیں آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، اگر اب یہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اس کا بنانا کب تعالیٰ کے مشکل اور دشوار؟ فرمایا تمہارے رب کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو صنعت کرتا، وہ کسی کو بناتا، کسی کو تشکیل دیتا، اسے بہت بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، وہ تو صرف یہ کہتا تھا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی. اس حکمران کی شان یہ ہے کہ بہت زیادہ اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آرڈر کر دیتا ہے ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی ہے. وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، صنعت کاروں کا بھی محتاج نہیں، جب وہ صرف یہ کہہ دے وہ چیز صنعت یعنی عدم سے وجود میں آ جاتی. جب اس کو گویا جب موجود اس کو عدم میں لے جانا ہو وہ حکم کر دے وہ عدم میں پہنچ جائے گی اور گویا وہ نابود ہو جائے. یہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. وہ احمد یہ سمجھا کہ مارنا اور جلانا یہ رب ہونے کی دلیل ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ ذرا قید خانے میں دو آدمی، ایک روایت میں یہ ہے کہ دو آدمیوں کو سزائے موت سنائی جا چکی، کہا ذرا انہیں لے آؤ. وہ آ گئے. آنے کے بعد کہا ابراہیم تم نے کیا کہا؟ تمہارے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ مارتا اور جلاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اب میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. ایک سے کہا کہ اس کو فوراً پھانسی پہ چڑھا، قتل کر دو، اسے قتل کر دیا گیا. ایک شخص جو قتل کا مستحق تھا کہا اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دیا. کہا دیکھا ابراہیم ہم جسے چاہتے ہیں زندگی بخش دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بالکل ہی پاگل ہے، اس کی تو عقل و خرد کا بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا. حالانکہ وہاں تو تھا عدم سے وجود، وجود سے عدم، اور اس کو وہ اتنا آسان سمجھ رہا کہ ایک کو چھوڑ کر کہتا میں نے زندگی دی، ایک کو مار کر کہہ رہا کہ میں نے موت دی. حالانکہ اللہ کے ارشاد تو یہ ہے خلق الموت والحیات، موت کا پیدا کرنا والا بھی وہی ہے، حیات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائی اس میں تو اس نے عوام کو ورغلانے کے لیے یہ ڈھنگ اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پیترا بدلا کہ یہ پاگل ایسے باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا تو ایک کو تو نے قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو گویا تو اس دنیا کا رب ہے۔ ہاں، کہنے کا کیا شک؟ انہوں نے کہا اب سن، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا۔ جب تیرا سارے عالم پر ایسا تصرف ہے کہ جسے چاہے مار دے، جسے چاہے چھوڑ دے، اب ایسا کر، میرا رب کا کام تو یہ ہے، اب تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال سورج، اور مشرق سے، مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے۔ قرآن کہتا اب تو وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس 1% بھی اس سے مماثلت کی کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ کیسے مغرب سے سورج نکالتا اور مشرق میں غروب کرتا۔ اب وہ میدان مناظرے میں ہار گیا اور جناب وہ بالکل شکست کھا گیا۔ اللہ اللہ، اب شکست کھانے کے بعد آپ جانتے کہ کوئی آدمی دلائل سے ہار جائے، کوئی بس نہ چلے، پھر وہ برانگیختہ ہو جاتا کہ سامنے والے کو مار دیا جائے، سامنے والے کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے پھر یہی کیا کہ ابراہیم کی سزا یہ ہے کہ اسے بہت بڑی آگ جلا کر اس کو آگ میں جھونک دیا جائے، اس لیے کہ اس نے قوم کی نافرمانی کی ہے، اپنے وقت کے بادشاہ کی نافرمانی کی، لہذا کی سزائے موت یہ ہے۔ لیکن دوسروں کو سزائے موت تو دوسرے انداز میں دی جاتی، اسے آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے، تب جا کر وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا واقعہ رونما ہوا۔ یہاں آخر میں ایک بات عزیزان گرامی ذہن میں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام، ایک توجہ کیجئے، پوری قوم گمراہی پر جمع۔ مجھے بتائیے اگر اس میں بھی جمہوریت ہوتی تو کہتے اچھا ابراہیم تم تو ایک ہو، ووٹنگ کرا لو کون کس کا رب ہے، تو ووٹنگ میں ابراہیم علیہ السلام ہار جاتے یا نہیں؟ بھئی اگر ووٹنگ ہوتی اس معاملے میں کہ بھائی نہیں ووٹ کرا لیے جائیں کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ کوئی غلط قسم کے لوگ کتنے ہی زیادہ ہو جائیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ان کے ماننے والے اتنے ہو گئے، تم تو مٹھی بھر درود و سلام پڑھنے والوں سے اتنے لوگ جو ہیں، انکار کرنے والے زیادہ ہو گئے، انگوٹھے چومنے والوں کی نسبت غیر انگوٹھے چومنے والے زیادہ ہو گئے۔ مذہب کے معاملے میں جمہوریت نہیں ہے، ایمان کے معاملے جمہوریت نہیں ہے، پوری جمہوریت ایک طرف، اللہ کا نبی ایک طرف، وہ ایک طرف والا ہی سواد اعظم ہے، وہ چاہے ایک ہی ہو یہ ایک ہی سواد اعظم ہے، اگر چار ہو حق پر ہوں یہی سواد اعظم ہے، دوسری طرف 5000 دو آدمی جس طرف ہوں وہی سواد اعظم ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام اکثریت کے قول کو قبول کر لیتے، پتہ لگا کہ ایک دو ہی حق پر کیوں نہ ہو مگر وہی سواد اعظم ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا حضور کی سیرت میں ایمان لانے والوں کی تعداد 39، 40 میں حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عمر بھی کہتے لو یہ پتھر کے پجاری تو ہزاروں ہیں، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کی تعداد تو 39 ہے، تو آپ کی جماعت کو کیوں قبول کیا جائے، کسی اور جماعت کو قبول کر لیا جائے؟ حضرت عمر جانتے جب دین حق ہے یہی 39 سواد اعظم ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض علماء نے بڑے بہترین خدشات کا اظہار کیا، اگرچہ وقت چلا گیا لیکن علماء جو ہیں وہ جناب عوام کی نفس پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کرتے، انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا، ان کا اے لوگوں ذرا سوچنے کی بات، یہ بتاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اے نمرود اگر تو رب کی ربوبیت کا دعوے، اپنی ربوبیت کا دعوے دار کہ تو اس خدا کا، اس عالم کا خدا اور اس پوری کائنات میں تیرا تصرف ہے، تو تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ اب وہ جناب کافر تو بوکھلا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر نمرود کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، اول تو ایسے لوگ کتنے ہی کھوپڑی والے ہوں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی آنت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے ان کا ذہن کھول دیتا، ورنہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتا ابراہیم چل ہم تو نہیں کر سکتے سورت کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دیں، چل تو جس کو اپنا رب کہتا تیرا رب کون؟ وہ کہتے اللہ۔ کہا اچھا جو تیرا رب ہے اب تو اپنے رب سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں غروب کر دے، اب کیا ہوتا؟ بھائی دیکھیے، اگر ابراہیم علیہ السلام اس میں اگر ہار جاتے تو طے نہیں ہوتا کہ دونوں میں خدا کا ماننے والا کون اور حقیقی خدا کیا. اللہ اللہ بغیر تردد کے مفسرین نے لکھا، اللہ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے. فرما چونکہ بات ہو رہی تھی رب کے ربوبیت کے بارے میں، اس عالم کا رب کون، عالمین کا رب کون، اگر نمرود کہتا ابراہیم تو اپنے رب سے کہے کہ وہ مشرق مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کرے، قسم خدا کی ابراہیم علیہ السلام آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا، تاکہ نمرود جان لیتا حقیقت میں وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے، وہ خدا نہیں جو لوگوں کا خدا ہے جسے وہ کہتے ہیں، وہ خدا نہیں، حقیقت میں خدا وہ ہے جس کا ماننے والا ابراہیم ہے. اسی لیے فرما الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے محبوب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا، ان آتاہ اللہ الملک کہ جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. اس طریقے سے نعرہ حق ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا بلند فرمایا، اور وہی دین آج تک چلا آ رہا جو ایک فرد سے نکل کر آیا، اور قرآن نے اسی کو دین حنیف کہا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دین حنیف پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.